الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، یہ حیات المسلمین کی آخری روح چل رہی ہے اور اس میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حکم بیان کیا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، کافر ایک الگ قوم ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہیں، باطن کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہیں، دنیاوی احکام میں بھی الگ الگ ہیں، آخرت کے احکام اور انجام میں بھی الگ الگ ہیں، لہذا ان کو الگ ہی رہنا چاہیے، خاص طور پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر صورت میں ان سے الگ تھلگ رہیں اور کسی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ایسی مشابہت اختیار نہ کریں جو ان کے ساتھ خاص ہو. اس سلسلے میں حدیث نمبر 14 حضرت نے بیان فرمائی ہے، جس کا عنوان ہے استعمالی چیزوں میں غیروں کی مشابہت کی ممانعت ہے، یعنی استعمال کی چیزوں میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ممنوع ہے. اس کے تحت حضرت نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عربی کمان تھی، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پھینک دو، اور عربی کمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو لے لو اور جو اس کے مشابہ ہے وہ لو. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں تو عربی کمان تھی، یعنی اس کی بناوٹ عربی تھی، اور کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ملک فارس کی بنی ہوئی کمان تھی، اور حضور کے زمانے میں فارس کے لوگ غیر مسلم تھے، کافر تھے، اور جب عربی کمان موجود ہے تو فارسی کمان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اور جب ضرورت نہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ فارسی کمان چھوڑو، عربی کمان استعمال کرو. تو عربی کمان کے ہوتے ہوئے فارسی کمان استعمال کرنے سے آپ نے اس حدیث میں منع فرمایا. اس کے فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ استعمال کی چیزوں میں بھی حتی الامکان غیر قوم کی مشابہت سے بچنا چاہیے. جیسے بعض علاقوں کے اندر کانسی اور پیتل کے برتن بعض کافروں کے ساتھ خاص ہیں، وہی یہ برتن استعمال کرتے ہیں، عام طور پر مسلمان نہیں کرتے. ایسی جگہ پر مسلمانوں کو ایسے برتن استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. اسی کے مشابہ ہمارے زمانے میں ایک چیز ہے، وہ ہے انگریزی لباس اور انگریزی بال اور انگریزی وضاقتا. انگریزی لباس اصل میں انگریز کا ہے، غیر مسلموں کا ہے. اگر یہ صرف اور صرف انہیں کے ساتھ خاص رہتا، دوسرے کافر بھی استعمال نہ کرتے، مسلمانوں کو تو کرنے ہی نہیں چاہیے، تو پھر اس کی سختی کے ساتھ ممانعت ہوتی اور پھر یہ حکم ہوتا کہ مسلمانوں کو یہ لباس استعمال کرنا درست نہیں. اور جبکہ اس کے متبادل اسلامی لباس بھی موجود ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا اسلامی لباس ہی استعمال کریں، کیونکہ انگریزی لباس پہننے کے بعد آدمی مسلمان معلوم نہیں ہوتا. اسلامی لباس پہن کر آدمی مسلمان معلوم ہوتا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ تبدیلی آ گئی کہ یہ انگریزی لباس انگریزوں کے ساتھ خاص نہیں رہا، بلکہ اب یہ بین الاقوامی لباس بن گیا. سارے دنیا کے لوگوں کو آپ دیکھو، عوام کو دیکھو، سربراہوں کو دیکھو، عمرا اور گزرا کو دیکھو، عام مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو دیکھو، تقریباً دنیا کے زیادہ تر لوگ یہی لباس استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ اب عربوں کے اندر بھی اس کا رواج شروع ہو چکا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اوپر سے چوغا پہنا ہوا ہے، اندر پینٹ پتلوں میں. ترکی جانا ہوا تو وہاں امام صاحب کو دیکھا کہ اندر کوٹ پتلون اور نماز پڑھانے کے لیے کوٹ پتلون ہی میں آئے، اور جب انہوں نے بس امامہ سر پہ رکھا اور کالا چوغا پہنا اور امامت کر دی، اوپر سے عربی چوغا، اندر سے پینٹ پتلو. تو ساری دنیا کے لوگوں نے اب اسے اختیار کر لیا. اب برائے نام اکا دکا کوئی سربراہ اپنے پاکستانی قومی لباس میں کہیں چلا جائے تو اس سے کیا ہے، بہتر ہے، بہتر تو ہے بلا شبہ، لیکن پھر بھی جتنے مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں ان کو دیکھ لو، ان کے عمرا وزرا اور ارکان دولت کو دیکھ لو اور ان کے عوام کو دیکھ لو، اب ہر جگہ بس مسلمان اور غیر مسلمان سب نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تب یہ انگریزوں کے ساتھ خاص نہیں رہا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ عیسائیوں کا لباس ہے، اس کو تو ہندو بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کو سکھ بھی استعمال کر رہے ہیں، مجوسی بھی استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور بکثرت مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں، تو اب اس میں جو مشابہت ہے وہ کمزور پڑ گئی، اور کمزور اس لیے پڑ گئی کہ اب یہ کافروں کے ساتھ خاص نہیں رہی، مسلمان غیر مسلمان سب ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس بنا پر اب اس کو بالکل ناجائز نہیں کہا جاتا، یہ کہا جائے کہ بھائی اس سے بچنا چاہیے، اور اگر اس میں تھوڑی سی اسلامی اصولوں کی رعایت رکھ لی جائے تو حد جواز میں بھی آ جاتا ہے، مثلا پینٹ ہے وہ بالکل ڈھیلی ڈھالی، جس میں پھولوں کی رام کی پنڈوں کی کوئی بناوٹ معلوم نہ ہو، ٹخنے سے بھی اوپر ہو، اور اس اوپر کی جو بوشٹ ہے وہ پوری استین والی ہو، ڈھیلی ڈالی ہو، تو یہ حد جواز میں آ جاتی ہے، اگر کوئی ایسا پینٹ پتلون پہن لے تو کہیں گے گنجائش ہے، بہتر تو پھر بھی نہیں کہیں گے، یہ کہیں گنجائش ہے، اور اگر ٹخنے سے نیچے تو بہرحال ٹخنے سے نیچے کرنا تو بالکل ناجائز، کیونکہ یہ تو ہر حال میں ناجائز، یہ تو اسلامی لباس بھی پہنے تب بھی ناجائز، مسلمانوں کے لباس میں بھی مردوں کو اپنی شلوار پاجامہ ٹخنے سے نیچے کرنا یا چوغا، یہ تہمت ٹخنے سے نیچے رکھنا ناجائز ہے، یا ایسا چست لباس پہننا کہ جس کے اندر جن اعضاء کا چھپانا واجب ہے وہ اس میں لباس کے چست ہونے کی وجہ سے نمایاں نظر آئے، یہ اتنا باریک لباس پہننا جس کے اندر ستر والے اعضاء نظر آئے، جیسے عام طور پر عورتوں کے لباس میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، یا ایسا ناقص لباس پہننا جس کے اندر ستر کھل جائے، چاہے وہ مسلمانوں کا لباس ہو یا غیر مسلموں کا لباس ہو، دونوں میں نہ جائے، کیونکہ اس میں تو شریعت کا جو اہم حکم ہے وہ ہے ستر کا چھپانا، یہ واجب ہے، مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، دونوں پر واجب ہے، یہ شرط پوری نہیں ہوئی، یہ واجب چھوٹ رہا ہے، تو چاہے وہ انگریزی لباس میں چھوٹے چاہے وہ اسلامی لباس میں چھوٹے، دونوں صورتوں میں یہ واجب کا ترک کرنا ناجائز ہے، اور ایسے لباس کے اوپر بڑی سخت وعید آئی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب عورتوں ایک جماعت ظاہر ہوگی، قیامت کے قریب عورتوں ایک جماعت ظاہر ہوگی کہ وہ باوجود لباس پہننے کے ننگی ہوں گی، قاصیات عاریات، بعض عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے جسم پر لباس تو ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، حضرات محدثین نے اس کے تین مطلب بیان فرمائے کہ لباس پہننے کے باوجود ننگا ہونا کیا مطلب ہے، تو میں ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ واقعتاً لباس ہی نہ تمام اور نہ مکمل ہوگا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان عورت کا ستر جو ہے سر سے پیر تک ہے سوائے چہرے کے اور سوائے دو ہتھیلیوں کے اور سوائے دو قدموں کے، ٹخنا ٹخنے سے اوپر بھی ستر، ہاتھوں سے آگے بھی ستر، چہرے کے علاوہ سر گردن سینہ بازو سب ستر، نہ میرا مردوں سے اس کا چھپانا واجب بلکہ نہ میرا مردوں سے تو پردے کا بھی حکم ہے، ستر کی بات الگ ہے پردے کی بات الگ ہے، پردے میں تو سر سے پیر تک عورت کچھ اپنے آپ کو چھپانا واجب ہے، اور ستر میں یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دونوں پیر کے علاوہ باقی جسم لباس سے چھپانا ضروری ہے، لیکن اس کا لباس یہ ایسا نہیں ہے، جب ایسا لباس نہیں ہے تو دیکھ لو کتنی خواتین مسلمانوں میں ایسی ہیں کہ ان کا سر بھی کھلا ہوا ہے، ان کا گلا بھی کھلا ہوا ہے، ان کے بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، ان کی پنڈیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کیونکہ لباس تھوڑا سا ہے، ناقص لباس ہے ان کا. تو فرمایا اس حدیث کا مزداق یہ ہوتے ہیں کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن ناقص لباس پہنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ننگی ہیں، لیکن جو حصہ جسم کا چھپانا واجب تھا وہ بھی انہوں نے نہیں چھپایا، لہذا لباس تو ہے لیکن وہ ناتمام ہے. اس ناتمام لباس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، ایک مطلب یہ ہوگی. دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے جسم پر لباس ہوگا اور پورا بھی ہوگا، مگر اتنا باریک ہوگا اتنا باریک ہوگا کہ اس کے اندر جن اعضاء کا چھپانا واجب ہے اور جو اعضاء ستر کے اندر داخل ہیں وہ سب نظر آ رہے ہوں گے. جیسے گرمیوں میں ہمارے یہاں کی عورتوں کا بعض دفعہ ایسا لباس ہوتا ہے کہ لون کی شلوار لون کی قمیض، اندر شمیز بھی نہیں بنیان بھی نہیں، تو لون تو بالکل باریک ہوتی ہے، جب باریک ہوتی ہے تو اس کے اندر تو سارا جسم نظر آتا ہے، گلے سے لے کر کے پنڈی تک ہر عضو اس کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی قیامت قریب کے باوجود لباس پہننے کے ننگی ہوں گی، اور اگر برائے نام انہوں نے اندر بغیر آستین کا بنیان پہن لیا اور شلوار کے نیچے کپڑا بھی نہ لگایا، وہ بھی ان کے گلا ان کے بازو ان کے بغلیں باقی جسم بھی ان کا باریک کپڑے میں سے نظر آتا ہے، جب نظر آتا ہے تو وہ لباس نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا وہ بھی اس کا مزداد ہے. اور تیسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ لباس تو ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، جسم پر ان کے لباس تو ہوگا اور موٹا بھی ہوگا لیکن چست ہوگا، اور چست ہونے کی وجہ سے جو اعضاء چھپائے جاتے ہیں اور جن اعضاء کا چھپانا واجب ہے وہ ان کی بناوٹ صاف اور نمایاں ہوگی. تو اس وجہ سے بھی باوجود کہ کپڑا پہنا ہوا ہے اور لباس پہنا ہوا ہے وہ ننگے ہونے کے حکم میں ہوگی. ایسی بال مرد بھی جب وہ سوئمنگ کرتے ہیں یا سمندر کنارے نہانے کے لیے جاتے ہیں یا ندی نہر میں نہاتے ہیں تالاب میں غسل کرتے ہیں تو وہ بھی بال مرتبہ ان دونوں گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی رانیں کھلی رہتی ہیں، مرد کا ستر ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے، اس کا چھپانا واجب ہے، ناف ستر میں داخل نہیں ہے گھٹنا ستر میں داخل ہے. جب وہ نہاتے ہیں یا گرمیوں میں اپنے گھر کے اندر کپڑے اتار کر رہتے ہیں تو ان کے گھٹنے کھلے رہتے ہیں, رانیں کھلی رہتی ہیں, اس لیے کہ نیکر پہنتے ہیں. اور نیکر ہر قسم کا ہوتا ہے, گھٹنے کے نیچے تک کا بھی ہوتا ہے, اوپر کا بھی ہوتا ہے, گرمی کی وجہ سے یا بعض لوگ کام کاج کرنے کی وجہ سے. کام ان کا ایسا ہے کہ اس کے اندر کپڑے اٹکتے ہیں, لہذا کپڑے اتار کر کے وہ کام کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر ستر نہیں چھپاتے. ان کے لیے بھی ستر کھولنا ناجائز, چاہے کام کیسے ہی ہو, چاہے سر کیسی گرمی ہو, اور چاہے نہانے کے لیے آدمی اس طرح سے نہائے. یا بعض لوگ موٹا نیکر پہنتے ہیں, لیکن وہ نیکر جو ہوتا ہے وہ چست ہوتا ہے. جیسے بعض کھلاڑی بھی جب کھیلتے ہیں تو ایسی پتلون پہنتے ہیں کہ وہ بالکل چست ہوتی ہے, کیونکہ بھاگنا پڑتا ہے, دوڑنا پڑتا ہے, اچھلنا پڑتا ہے, کودنا پڑتا ہے. تو آج کل کے کھیلوں کے اندر تو یہ بات عام ہے, تو وہ بھی ننگے کے حکم. اچھا, ایسے لوگوں کو قصدن دیکھنا, خاص طور سے ان کے سطر والے اعضاء کو قصدن دیکھنا بھی گناہ ہے. یہ ایک الگ وجہ ہے آج کل کے کھیلوں کے دیکھنے کے درست نہ ہونے کی. یہ میں اس لیے یاد کر رہا ہوں, دیکھو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے اور اس کو کہتے ہیں نہیں, کرکٹ دیکھنے میں کیا حرج ہے, ہم تو نہا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, اس میں کیا ہوا. یہ ہوا کہ اس کے اندر گناہ بھی ہو رہا ہے. کھیلنے کی بھی حدود ہیں, شرائط ہیں, اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ستر نہ کھلے. ستر کھلنے میں یہ بھی ہے کہ ستر چھپا ہوا تو ہے, لیکن کپڑا اتنا چست ہے کہ جس کی وجہ سے ران کی اور کولے کی اور گھٹنے کی بناوٹ جو ہے وہ نظر آ رہی, یہ موٹا ہے, یہ پتلا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. یہ بھی ننگے ہونے کے حکم میں. اس طرح سے نہانا, سوئمنگ کرنا, بھاگنا دوڑنا, کرکٹ وغیرہ کھیلنا, یہ سب گناہ ہے. کیوں, ستر چھپانا سب جگہ واجب ہے, اور واجب پر عمل نہیں ہوگا تو گناہ ہوگا. اس میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت بھی ہے. ہمارے دین کے اعتبار سے تو یہ حدیث کے روح سے ننگا ہونے کے حکم میں زیادہ گناہ ہے, ناجائز ہے. ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی ایسا ہی کرتے ہیں, ان کے یہاں تو کوئی ستر کا مسئلہ ہی نہیں, ستر پوشی کا کوئی ان کے یہاں اہتمام ہی نہیں ہے. وہ تو ننگا رہنا بھی ان کے یہاں کوئی عیب نہیں ہے. ساری ننگی دنیا عام طور پر کافروں کی طرف ہے. ان کی عورتوں کے لباس بھی ایسے ہیں کہ وہ ننگا ہونے کے حکم میں, تو ان کے ساتھ مشابہت بھی ہے. تو ستر کا چھپانا الگ واجب, غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت الگ گناہ. اس لیے حضرت محدثین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب حضور کے ارشاد کے مطابق ایسی عورتیں سامنے آئیں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اس کے تین مطلب انہوں نے بیان فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ وہ خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی, ان کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی, اور ان کے سروں کے بال جو ہے وہ اونٹ کے کوہان کی طرح کبھی ادھر جھکیں گے, کبھی ادھر جھکیں گے. یعنی بال بھی بڑے بڑے انہوں نے اپنے سر کے اوپر سجائے ہوئے ہوں گے, بنائے ہوئے ہوں گے. یعنی اپنے آپ کو انہوں نے آراستہ پیراستہ بھی کیا ہوا ہوگا, اور خوبصورت اپنے آپ کو کر کے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. یہ بھی ان کے اندر خرابی ہوگی. اگر فرما تو ان کے اوپر لعنت کرو, ان کے اوپر لعنت کرو, فإنهن ملعونات, کیونکہ یہ ملعون عورتیں ہیں. یہ ملعون عورتیں ہیں, جیسے ان کے حق میں ستر نہ چھپانے کی وجہ سے لعنت ہے, تو جو مرد ننگے ہوں گے, چاہے ان کا لباس باریک ہو اس وجہ سے یا ناتمام ہو اس وجہ سے یا چست ہو نیکی وجہ سے, تو اس سے وجہ سے اس پہ لعنت ہے، مرد بھی گنہگار ہو گئے اسے. اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لباس پوشاک میں اور سطر پوشی میں بھی اپنے آپ کو شریعت کے احکام کا پابند بنائیں، غیر مسلموں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں. مسلمان عورتیں بھی اسلامی احکام کے مطابق اپنا پورا لباس ڈھیلا ڈھالا ایسا استعمال کرے جس کے اندر جسم جھلکنے بھی نہ پائے، اور جس جسم کے حصے کا چھپانا واجب ہے وہ کھلنے بھی نہ پائے، اور چست ہونے کی بنا پر بھی سطر والے اعضاء کی بناوٹ ظاہر نہ ہونے پائے، اور ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی غزہ قطع کے ساتھ مشابہت بھی نہ آنے پائے. تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ انگریزی لباس جو ہے یہ چونکہ اب عام ہو گیا ہے، اس عام ہونے کی بنا پر اس کے اندر تھوڑی سی نرمی آ گئی، کیونکہ جو لباس اور اس حدیث کے مطابق جس قسم کے برتن کافروں کے ساتھ خاص ہوں، دوسرے عام لوگ اور مسلمان اسے استعمال نہ کرتے ہوں تو اس سے ہی بچنا چاہیے. لہذا معلوم ہو کہ ہمارے زمانے میں جو عام اسلحہ ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا ہو، اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ خاص نہیں، ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. جب مصنوع مخصوص نہیں ہے تو اس کا بھی استعمال جائز. اسی طرح کافروں کی جتنی مصنوعات ہیں اگر وہ کسی خاص حرام اور ناجائز کام کے لیے مخصوص نہیں ہے، جیسے عام برتن، عام نئی ایجادات جیسے ہوائی جہاز، جیسے موبائل، جیسے گاڑیاں، گھڑیاں، قلم، چشمے، یہ سب عام ہیں، یہ کسی کافر قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، چاہے بنانے والے کافر ہیں، ان سب کا استعمال جائز ہے، بشرطے کوئی اور خلاف شرع بات اس کے اندر نہ ہو. اگر کوئی اور خلاف شرع بات آ جائے گی تو پھر اس کی وجہ سے ممانعت بھی آ جائے گی. بہرحال آپ اندازہ کرو کہ آپ کے دستے مبارک میں ایک عربی کمان تھی اور دوسرے صاحب کے ہاتھ میں فارسی کمان تھی، اور اس کے استعمال کی ضرورت نہ تھی، تو آپ نے اس سے ہی منع کر دیا. اس سے معلوم ہو جو ہے مسلمان بالکل الگ قوم ہے، کافر ایک الگ قوم ہے، حتی الامکان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رہنا، بالخصوص مسلمانوں کو کافروں سے الگ رہنے کی ضرورت ہے. مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آیا کہ پہلے زمانے میں جو دین سے کچھ دور ہوتے تھے وہ بھی دیکھو دین کا کتنا خیال رکھتے تھے. یہ ہے اس لبے لباب شکایت کا. ہندوستان میں جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ بنے تو آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بھی وہاں پر مسلمان بادشاہ بنا اس نے بادشاہ بننے کے بعد علماء کی بھی بڑی قدر کی، ان کے بھی حوصلے بڑھائے، ان کو بھی آگے بڑھنے کی ترغیبیں دی، تاجروں کے لیے بھی حوصلے بڑھائے، کاشتکاروں کے بھی حوصلے بڑھائے تاکہ ملک کی معیشت ترقی کرے اور ملک کے اندر غربت دور ہو اور خوشحالی آئے، تو ہر علم فن کے لوگوں کی وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. چنانچہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بھی ہر علم و فن کے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو بڑے بڑے انعامات دیے، ان کے حوصلہ افزائی کی کہ بھائی تم دن رات محنت کرو، دین پر عمل بھی کرو، دنیا بھی حلال و جائز طریقے سے کماؤ تاکہ مسلمانوں کی غربت دور ہو، مسلمانوں میں خوشحالی آئے، جائز اور حلال طریقے سے دنیا کمانا کوئی منع نہیں ہے، مقصد اصلی دنیا نہ ہو آخرت ہو، تو دنیا کی ترقی بھی کوئی بری چیز نہیں، کوئی منع نہیں. تو جب حضرت نے یہ اعلان کیا اور لوگوں کو دعوت دی تو ہر علم و فن کے لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے. خاجہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، مجھے یہ کام آتا ہے، مجھے وہ کام آتا ہے. تو بادشاہ نے ان سب کو شاباش دی اور ان کے حوصلے بڑھائے اور ان سے کہا کہ تم دن رات محنت کرو، آگے بڑھو تاکہ ہمارے ملک ترقی کرے اور مسلمانوں کے اندر سے تنگ دستی اور فقر و فاقہ ختم ہو. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں بہروپیا ہوں، یہ میرا فن ہے. بہروپیا کہتے ہیں اس آدمی کو جو کبھی بوڑھے کی شکل بنا لے، کبھی جوان کی شکل بنا لے، کبھی عورت کی شکل بنا لے، کبھی بچے کی شکل بنا لے، کبھی کوئی شکل، کبھی کوئی شکل. اسے کہتے ہیں روپ بدلنا، روپ کہتے ہیں چہرے، روپ بدلنا کہتے ہیں. ایسے شخص کہتے ہیں بہروپیا، یہ بہروپیا ہے بھائی. اب روپ بدلنا تو ایک طرح سے دھوکہ دینا ہے. تو اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں تو بہروپیا ہوں اور یہ میرا فن ہے، لہذا میں ہر قسم کا روپ بدل سکتا ہوں اور اپنے آپ کو بدل کے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لہذا مجھے بھی کچھ انعام ملنا چاہیے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ عالم تھا، یہ تو اس کی بنیاد تو دھوکے پہ، ظاہر کچھ باتیں کچھ، اندر ملک بھارت سے ہو رہا، یہ تو گڑبڑ. اس کو انعام دینے کا مطلب تو ناجائز کام کی حوصلہ افزائی ہے، یہ تو گناہ کے اندر مدد ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور جو خالی بادشاہ تھے، لہذا صاف صاف منع بھی نہیں کیا کہ اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے. اب اس بیچارے نے روح بدلنے میں اپنی محنت کی ہے، اپنی توانائی اس کے اندر خرچ کر لی جو کہ غیر درست کام ہے. کسی اچھے کام میں یہ اپنی محنت خرچ کرتا تو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا، انعام بھی ملتا. تو انعام تو دینا نہیں تھا اس کو، صاف صاف منع بھی نہیں کرنا تھا کہ اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے. تو بڑی حکمت سے حضرت نے اس کو جواب دیا کہ بھئی تم اپنا روپ دکھاؤ، اگر میں تمہیں نہیں پہچانا تو کچھ ملے گا، پہچان کے تو تمہارا فن بے کار. میرے بہت اچھا. اب وہ مہینے دو مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی روپ دھار کر کے بادشاہ کے پاس آئے اور سلام کرے، بادشاہ اچھا رہے وہی ہو نا. پھر وہ خاموشی سے واپس. کئی مرتبہ ایسا ہو گیا. اور روپ بدلنے میں بھی محنت ہوتی ہے بھائی، یہ بھی ایک فن ہے. اس میں مونچھوں کو کبھی کیسا کرنا پڑتا ہے، کبھی کیسا کرنا پڑتا ہے، داڑھی کو بھی کبھی آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، رنگ روپ بھی بدلنا پڑتا ہے، لباس پوشاک کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے، تبھی تو جا کے لڑکا لڑکی معلوم ہوتی. تو کئی مرتبہ وہ روپ بدل کے آیا، ہر مرتبہ جناب بادشاہ سلامت پہچان گئے کہ اچھا وہی ہے نا بھائی، ہاں ٹھیک ہے بھائی. اب انعام انعام کچھ نہیں دیا. وہ بھی سمجھ گئے میں جب مجھے پہچان لیا تو پھر میرا روپ دھارنے کا فائدہ کیا ہوا. روپ تو ایسا بدلے کہ بادشاہ کو بھی پتہ نہ چلے. پھر ہے روپ بدلنا. جب وہ چار تین چار مرتبہ فیل ہو گیا تو اس نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خدمت گاروں سے پوچھا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ بادشاہ سلامت کو کس سے محبت ہے، کس سے محبت ہے؟ اللہ والوں سے بڑی محبت. اللہ والوں سے بادشاہ کو بڑی محبت ہے. جہاں بھی دورے پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پوچھتے ہیں کوئی اللہ والے یہاں کون ہے، اور پھر اسی خدمت میں جاتے ہیں، اس کو ہدیہ بھی دیتے ہیں، اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں، اس سے دعائیں لے کر واپس آتے ہیں. بادشاہ صاحب بلاشبہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک اور اللہ والے آدمی تھے. اللہ والوں کو تو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. میں نے بس اقوام مان گیا، جب یہ پتا چل گیا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ والوں سے محبت ہے، بس میں اقوام مان گیا بھائی. اور پھر کشمیر چلا گیا اور وہاں بھی کسی جا کر کسی بس گاؤں کے باہر کسی پہاڑ کے دامن میں غار میں جا کر کے یاد الہی میں مشغول ہو گیا اور بالکل اللہ والوں جیسا لوگ اس نے دھار لیا. ایک امامہ باندھ لیا, ایک لال ٹوپی اوڑھ لی اور موٹے دانوں کی تسبیح لے لی, لمبی داڑھی کر لی اور رنگا ہوا ایک چوکا استعمال کرنا شروع کر دیا اور دن رات اللہ اللہ کرنے میں لگ گیا. اب کوئی غار میں اچانک کسی بستی کے پاس کوئی ایسا آدمی پہنچ جائے تو سب یہ کہنے آسمان سے فرشتہ اٹھ رہے. ایسے ہی ہو, جب لوگ وہاں سے آئے گئے, بکری چرانے والے وہاں سے گزرے, سفر میں جانے آنے والے, یہ بزرگ یہاں تو بڑے اللہ والے. اور جب کسی کے دل میں یہ آ جائے تو بس پہ سمجھو پھر واقعی وہ بزرگ, اس کو تو رسید مل گئی. اب اتفاق سے کسی کی طبیعت خراب ہوئی, اس نے اپنے بچے کو جا کے دم کروا لیا, کسی نے جا کر کے ان سے پانی دم کروایا, بچوں کو پلایا, تو بھائی اللہ کے نام میں تو اثر فائدہ ہو گیا. تو پھر تو پورے علاقے میں ان کی دھوم مچ گئی کہ بھائی ہماری خوش قسمتی ہے, آسمان سے فرشتہ اترا ہے, گھر درجات الہی میں مشغول ہے, اس کے دم میں اتنا اثر ہے, میں ٹھیک ہو گیا, میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. بس پھر کیا تھا, وہ دور دور اس کی شہرت ہو گئی اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بس کھانے کی کمی نہیں, پہننے کی کمی نہیں, بس دن رات دکان جو ہے چل پڑی. دو تین سال کے بعد اتفاق عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دورہ ہوا کشمیر کا, جو وہاں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا نہیں یہاں بھی کوئی اللہ والا ہے, حضرت ایسا ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا ہو, پھر میں ضرور جاؤں, مجھے بھی لے کے چلے. اب بادشاہ سلامت چلے, اپنے وزیر کو بھی ساتھ لیا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی لی نظرانہ دینے کے لیے. اور پھر جناب اس نے پہلے وزیر کو بھیجا کہ بھائی جا کے سلام کرو, بادشاہ سلامت ملنا چاہتے ہیں. وہ گیا وزیر اندر جا کر کہا حضور وہ بادشاہ سلامت ملنا چاہتے ہیں. اس کو ہمیں ملنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے یار, کیوں ملنے کے لیے آئے, ہم لوگوں کو اللہ اللہ سے فرصت نہیں ہے, خام خواہ یہاں کر کے وہ تنگ کرتے ہیں, ان کو یہی کام رہ گیا کہ بس ملے 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 ملے. یہاں کا حضرت وہ تھوڑے پڑک ہے, ملنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے. کہا جائے کہنا کہ میں کچھ وقت نہیں لوں گا, بس خالی میں ہدیہ پیش کروں گا, دعا لوں گا, چلا جاؤں, مجھے اور کوئی غرض نہیں. کہ اچھا جاؤ جاؤ. اب میں نام بارہ سلامت بڑے ڈرتے ڈرتے بڑے ادب کے ساتھ ادھر پہنچے, سلام پیش کیا اور خیریت پوچھی, نذرانہ پیش کیا تو اس نے ایک لات ماری کہ بادشاہوں کے پاس سوائے دولت کے اور کیا ہے, مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں, ہم تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے پیسوں کی, لے جاؤ اپنے پیسے. تو بادشاہ برا نہیں منایا کہ بھائی اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں, دنیا میں ان کا دل تھوڑی ہوتا ہے, آخرت میں ہوتا ہے, لہذا مزید اسرار مناسب نہیں. اشرفی کی تھیلی واپس لے لی اور وہاں سے دعا کی درخواست کر کے واپس بگی میں آئے تھے, جا کے وہ بگی میں بیٹھے اور بگی چل پڑی. تو اب یہ جناب کپڑے وپڑے اتار, اب بھاگا, بادشاہ سلامت ٹھہریے, بادشاہ سلامت ٹھہریے, بادشاہ سلامت ٹھہریے. میں کونے میں دیکھو یہ بزرگ ہے, حضرت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے, گاڑی ٹھہرائی, حضرت کو میرا انعام دے دیجیے. کمبخ کو بیٹھا تھا, حضرت آپ نے کہا تھا نا میں نہ پہچانوں تو کچھ ملے گا, لہذا آپ نے تو مجھے پہچانا نہیں. ہاں میں بات کیجیے تو صحیح کیا, میں تو سمجھا تھا باقی تو اللہ والا ہے, تو کمبخ بے روپیہ نکلا. پھر دو چار ٹکے حضرت نے اس کو دیے, لیکن پھر ایک بات پوچھی اور اس کا جواب کیا, یہ ہے یاد رکھنے کا, سبق لینے کا. بارش سلامت نے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ دیکھ اس وقت میں اشرفیوں کی ٹھیری دے رہا تھا, کم از کم 100 گنیاں تو اس کے اندر اشرفی کی اور سونے کی ہوں گی, وہ تو تیرے لیے اس چنٹکوں سے کہیں زیادہ بہتر تھے, تو نے وہ کیوں نے قبول کر لی, اب یہ چنٹکے تم اس سے لے کر کیا کرے گا, ایسا کیوں کیا تم نے. سنا اس نے کہ حضرت میں نے جن لوگوں کا روپ دھارا تھا, جن لوگوں کی میں نے شکل اختیار کی تھی, یہ پیسے لینا اس کے خلاف تھا, اگر میں پیسے لے لیتا نا تو یہ اللہ والے بدنام ہو جاتے کہ یہ لوگ آخرت کا راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ اختیار کر کے بھی طالب دنیا ہوتے. یہ تو طالب آخرت ہوتے. میں نے طالبین آخرت کا روپ دھارا تھا, ان کی شکل میں نے اختیار کی تھی. تو یہ بحث اشرفیوں کی ٹھیری لینا اس روپ کے خلاف تھا, اس لیے میں نے وہ قبول نہیں کیا. یہ میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا, زیادہ یہ چند کہیے میرے لیے بہت. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ پہلے زمانے کے بہروبیاں بھی جن کے فن کی بنیادی دھوکہ دینے پر ہے وہ بھی اتنا خیال کر رہے تھے. تو بس روپ روپ کی قیمت ہے, بس روپ کی قیمت ہے ساری. اگر ہمارا روپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا, ظاہر کے اعتبار سے بھی, باطن کے اعتبار سے بھی, کپڑوں کے اعتبار سے بھی, لباس کے اعتبار سے بھی, رہن سہن کے اعتبار سے بھی, حاصل کی سنت کے مطابق ہوگا, تو وہ روپ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑا قیمتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے. اور کیا بھائی دے کہ ظاہر روپ ہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو جائے. دو قصے میں آپ کو سنا چکا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے. ان کے زمانے میں ایک بہروبیا تھا کہ وہ بہروبیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا تھا, اور معجزہ دیکھنے والے جادوگر بھی تھے اور فرعون اسی قوم بھی تھی, لیکن جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آئے تھے تو ان کے دل میں بھی ایمان آئی ہے. فرعون کو ایمان نصیب نہ ہوا, درباریوں کو ایمان نصیب نہ ہوا. وہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں تھے تو محبوب کے روپ میں ہونے کی بنا پر اندر ایمان نہیں تھا, ظاہر میں شکل ویسی تھی, تو اس پر بھی اللہ پاک کی رحمت ہو گئی, اور اس کی رحمت کے بدولت ان کے دل میں بھی اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا, اور بڑا راسخ اور مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ نے ذرا سی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے عطا فرما دیا. تو یہ ہے نقطہ یاد رکھنے کا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھئی اپنے روح کو بالکل سنت کے سانچے میں ڈالیں, کہ ہمارے سر سے پیر تک روح جو ہے سنت کے مطابق ہو. لہٰذا کسی کی بھی شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں ہونی چاہیے, یعنی مردوں کی. انگریزی بال سر پہ نہیں ہونے چاہیے, سنت کے مطابق لباس ہونے, سر کے بال ہونے چاہیے. مونچھیں بھی اپنے علاقائی قوموں کے مطابق نہیں ہونی چاہیے, سنت کے مطابق مونچھیں ہونی چاہیے, سنت کے مطابق داڑھی ہونی چاہیے, سنت کے مطابق لباس ہونا چاہیے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. تو ہم صورت تو کم سے کم بنا, تو ہمارے دین میں صورت کا اہتمام کرنے کا بھی حکم ہے, باطن کا بھی اہتمام کرنے کا حکم ہے, ظاہر باطن کو بھی شریعت کے مطابق رکھنے کا حکم ہے. اس لیے کہ یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے تابے داروں کا ظاہر ہے. جب اللہ تعالیٰ کے تابے داروں کا ظاہر ہوگا تو پھر باطن بھی اللہ تعالیٰ ویسی کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ ظاہر اور باطن جو ہے نا, یہ بڑا قیمتی ہے. دونوں کو ہمیں شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے آگے اور پیچھے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے فی علانیہ سارے گناہ معاف. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا, اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا. یا اللہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی اتباع سنت کی توفیق عطا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لباس پوشاک میں بھی، وضع قطع میں بھی، رہن سہن میں بھی، کھانے پینے میں بھی، بولنے چالنے میں بھی، چیزوں کے استعمال کرنے میں بھی، یا اللہ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما، ہم سب کو اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل فرما، ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے خطوط میں زبانی دعاؤں کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. جو جو مسلمان خواتین و حضرات دنیا میں جہاں بھی یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. یا اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، انہیں بھی دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، اور ضرور بھی ضرور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک.